امام علیہ السلام نے ایک کام جو کیا وہ یہ کہ تشیع بحران کا شکار تھا امام صادق علیہ السلام کے عہد میں، اور یہ بحران پہلے سے چلا آ رہا تھا، سابقہ زمانوں سے چلا آ رہا تھا، یعنی امیر المومنین کے زمانے سے ہی اس کا آغاز ہوا اور وہ بحران بڑھتا چلا گیا، امام مجتبیٰ کے زمانے میں اور بڑھ گیا تشیع کا بحران، امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں بڑے اوج پہ جا پہنچا، بعد میں امام چہارم کے زمانے میں، امام پنجم کے زمانے میں کچھ بحران کو سلجھانے میں آئے، یعنی کامیابی ہوئی امام پنجم نے، امام باقر علیہ السلام نے تشیع کے بحران کو سنبھالنے میں اور تشیع کے وجود کو بچانے میں، تشیع کے تشخص کو قائم رکھنے میں اور یہ بکھری ہوئی قوم کو دوبارہ جمع کرنے میں اہم رول امام باقر علیہ السلام نے انجام دیا. لیکن ابھی بھی مکمل طور پر وہ بحران نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو حکومتیں تھیں اس زمانے کے اندر اور جو عوامل تشیع کے اوپر اثر انداز تھے، دباؤ ڈال رہے تھے، وہ اسی طرح سے باقی تھے، ختم نہیں ہوئے تھے. امام باقر علیہ السلام کی کوششیں تھیں لیکن اس کے باوجود، یعنی امام سجاد علیہ السلام و امام باقر علیہ السلام کی بہت کوششیں رہیں کہ تشیع کو جو بحران پیش آ چکا ہے اس میں تتر بتر ہونے سے اس کو بچائیں، نجات دیں اور حفظ کریں وجود تشیع کو، کہ یہ پورا موضوع ہے جو اشارہ ہوگا، ابھی ہیڈ لائن واضح ہو رہی ہے. ایک کام امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو بہت موفقیت و کامیابی کے ساتھ انجام دیا وہ یہ تھا کہ تشیع کو بحران سے نکالنا، کسی حد تک جو جو بحرانی پہلو تھے وہ اشارہ ہوں گے بعد میں. دوم یہ کہ تشیع کے اندر بہت ساری مشکلات اندر شروع ہو چکی تھیں، بیرونی دباؤ سے ہٹ کر کئی گروہ، یعنی تشیع حزبوں میں بٹ رہا تھا اور حزبوں کی لیڈرشپ امام کے اپنے رشتہ دار، قریبی بھائی، چچا زار، رشتہ دار، بہت قریبی رشتہ دار، وہ اس میں تقریباً ایک حد تک دخیل تھے. تشیع کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑیوں میں بانٹنا، حزبوں میں اور گروہوں میں تقسیم کرنا اندرونی طور پر، ایک یہ امام علیہ السلام کے زمانے کے مسائل میں سے ایک بڑا مسئلہ یہ تھا. توجہ کریں، ابھی اس حد تک یہ مسئلہ تھا کہ ہر چند ماہ کے بعد امام کے خاندان سے ہی ایک شخص، ایک سید شاہ صاحب قیام کرتے، پرچم بلند کرتے، لوگوں کو اکٹھا کرتے اور امام کو بھی کہتے کہ آپ بھی ان کے ہاتھ پر بیعت کریں، امام صادق کو کہتے کہ آپ بھی ممبرشپ کا فارم بھریں، آپ بھی بیعت کریں ادھر آ کر. میں اس کی تفصیل عرض کروں گا کہ کون کون تھے، ناموں کے ساتھ، ان کے کاموں کے ساتھ، ان کی کارکردگی آپ کے سامنے باقاعدہ مستند طور پر انشاءاللہ عرض کروں گا کہ کون کون سے گروہ تھے، لیڈ کون کر رہا تھا، محرکات اس کے کیا تھے. امام کے زمانے میں ہی جب امام ان کی مخالفت کرتے، ایک بڑا محاذ امام کے سامنے، ایک بڑا محاذ بیرونی دباؤ تھا تشیع کے اوپر جس کو امام نے فیس کرنا، کون سا تھا؟ یہی جو مختلف مسالک و فرقے، جیسے تصوف، جیسے بہت سارے اور فرقے جو عوامی مقبولیت جن کو حاصل تھی، سرکاری حمایت جن کو حاصل تھی اور سرکاری پیسہ جن کو مل رہا تھا باقاعدہ طور پر، یہ سب مل کر تشیع کے اوپر دباؤ شدید انہوں نے ڈالا ہوا تھا. ایک محاذ وہ تھا، امام نے وہاں پر تگ و دو کرنی تھی. ایک محاذ اندر تشیع کے کھل گیا اور وہ یہ کہ چونکہ بحران زدہ قوم میں یہی ہوتا ہے کہ ہر دوسرے محلے کے اندر ایک لیڈر پیدا ہو جاتا ہے، وہ لیڈر ایک انجمن بنا لیتا ہے، ایک اپنا پرچم بنا لیتا ہے اور قوم کو لے کر چل پڑتا ہے اور باقی سب کو دعوت دیتا ہے کہ میرے پرچم کے نیچے شامل ہو جاؤ، اگر شامل نہیں ہوگے تو آپ دین سے باہر ہو. امام صادق علیہ السلام کو آ کر اپنے چچا زاد، آپ کے بقول کزنز، آ کے پرچم بلند کرتے، انجمن بناتے اور آ کر امام کو کہتے اس میں آؤ بیعت کرو، اور جب امام بیعت سے انکار کرتے تو امام کو متہم کرتے، ان کو درد ہی نہیں ہے شیعوں کا، ان کو پرواہ ہی نہیں ہے شیعوں کی، ان کو کربلا کا احساس نہیں ہے، ان کو انتقام لینے کی فکر نہیں ہے، ان کو فلاں کی فکر نہیں ہے، اس طرح کی تہمتیں امام علیہ السلام کے خلاف. اور امام کے لیے ایک بڑا چیلنج یہ بنا ہوا تھا کہ ان کے شر سے تشیع کو کیسے بچائیں، ان کو کس طرح سے اپنے منصوبوں میں ناکام کریں، اور ایسا بھی نہ ہو کہ یہ خود دشمن کا دستہ بن جائیں اور حکومتیں اور بنو امیہ ان سے استفادہ کریں، کہ اکثر کے پیچھے وہ موجود ہوتے تھے. اشارہ کی عرض کیا کہ یہ ایک مطلب ہے، ہیڈ لائن ہے جو میں نے عرض کی. ایک بہت بڑا چیلنج امام علیہ السلام کے خلاف نظریاتی محاذ تھا، جیسے اشارہ کیا کہ یہ وہ زمانہ تھا جس میں بہت سارے اندرونی فرقے پیدا ہوئے اسلام کے اندر، اور بہت سارے بیرونی نظریات منتقل ہوئے عربوں کے اندر اور مسلمانوں کے اندر. ان نظریات نے یلغار کی، جس طرح آج کل مغربی ثقافت کی یلغار ہے، انڈین ثقافت کی یلغار ہے، اور ہر طرح کی یلغار. اور ظاہر ہے ہمیں اس سے کوئی آر نہیں ہے اس یلغار سے، کیونکہ ہم اپ ڈیٹ ہو رہے ہیں اور سٹیٹس اوپر جا رہا ہے. جون جون شلواریں پتلونوں میں بدل رہی ہیں تو پاکستانی قوم زیادہ اپ ڈیٹ ہوتی جا رہی ہے. مثلاً یہی حال اس وقت بھی تھا، لیکن اس وقت نظریاتی یلغار تھی. نظریاتی یلغار نے بنیادیں ہلا دی تھیں اس وقت. اشارہ کروں گا آپ کی خدمت میں کہ کس قدر کنفیوژن لوگوں کے اندر پیدا ہو گئی تھی. یہ حیرت کا زمانہ بن گیا تھا، امام صادق علیہ السلام کا زمانہ حیرت کا زمانہ تھا، نہ شیعوں کے لیے بلکہ تمام فرقوں کے لیے حیرت کا زمانہ تھا. اور آخری منبع رفع حیرت کے لیے امام صادق علیہ السلام کی ذات تھی. سب آتے نظریاتی مرجع وہ نظریاتی منبع یا آئیڈیالوجیکل جو ان کو مرجع ملتا تھا وہ امام صادق علیہ السلام کی ذات تھی. لہذا امام کے اکثر شاگردوں میں غیر شیعہ ہیں جو اپنی حیرت رفع کرنے کے لیے، دور کرنے کے لیے آتے تھے. شیعہ بہت کم تھے، اکثریت غیر شیعہ کی تھی جو امام علیہ السلام سے آ کر استفادہ علمی کرتے، روایات نقل کرتے، یا کسی سلسلے میں وضاحت طلب کرتے تھے. ایک محاذ امام کا اس زمانے کی حکومت تھی. امام ظاہراً پانچ حکمرانوں کے دور گزارا ہے امام علیہ السلام نے، تین بنو امیہ کے اور دو بنو عباس کے، اور ہر تین کی خاص خصوصیات ہیں. تین صفاق قسم کے حکمران بنو امیہ کے آخری، اور دو پہلے حکمران بنو عباس کے. یعنی امام صادق علیہ السلام ایک انقلاب یا ایک تبدیلی کے زمانے میں امام کے امامت کا زمانہ تھا، کہ جب اسلامی دنیا میں بہت بڑی تبدیلی آ رہی تھی، حکومت بدل رہی تھی. حکومت ہی نہیں بدل رہی تھی بلکہ سسٹم پورا بدل رہا تھا. وہ خاندان جو مسلط تھا کئی صدیوں سے مسلمانوں کے اوپر، ایک دو صدیوں سے، وہ ختم ہو رہا ہے اور اس کی جگہ پر نیا سلسلہ وجود میں آ رہا ہے، اور وہ بالکل الٹ کام کرنے والا ہے. لہذا اتنی بڑی تبدیلی جس زمانے میں رونما ہو رہی ہو، وہاں آپ کو پتہ ہے کہ سیاسی لحاظ سے کتنی کنفیوژن پیدا ہوتی ہے. جب حالات کسی ملک کے اس طرح سے تبدیل ہو جائیں، اس کے اندر، اس تبدیلی کے اندر جو حالات تھے، امام علیہ السلام نے وہاں پر بھی تشیع کو بھی بچانا تھا، اپنا نظریاتی محاذ بھی قائم رکھنا تھا، اور تشیع کے اندر جو گروہ پیدا ہونا شروع ہو گئے تھے ان گروہوں کو کنٹرول کرنا، اور بیرونی دباؤ اور نظریاتی یلغار باہر سے، سادوازم، صوفیزم، روحانیت اور اس طرح کے بہت سارے فلسفے اسلامی نظام کے اندر یا اسلامی معاشرے کے اندر سرایت کر رہے تھے، اور ان تمام یلغاروں کے جواب کا تنہا منبع مستند امام علیہ السلام کی ذات تھی. اور ایک کام امام علیہ السلام نے کیا، وہ حقیقی اسلام کی تشریح و تفسیر، یعنی مضبوط تفسیر امام علیہ السلام نے بہت واضح بنیادیں دین کی بیان کی. یعنی میں اس کو اگر امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی زبان میں بیان کروں، یعنی اسلام ناب و اسلام خالص، رسول اللہ کا اسلام، حقیقی اسلام، قرآنی اسلام، اس کی تشریح و تفسیر، یہ ایک اور محاذ تھا یا اور پہلو تھا امام علیہ السلام کی امامت کے زمانے کا. خوب، یہ پانچ اہم پہلو ہیں امام علیہ السلام کی امامت کے زمانے میں سے، جن میں سے ہر ایک میں اب ہم جائزہ لیں گے کہ امام علیہ السلام نے کس طرح سے اپنی پیشوائی و رہبریت پیش کی اور کیوں حکمرانی نہیں ملی. سوال, اگر امام حاکم ہے, مل امام الا الحاکم, امام حاکم کا نام ہے اور امام ہے ہی حکمران ہے. یہ امام صادق علیہ السلام کے اپنے کلام میں موجود ہے کہ امام کہتے ہی حاکم کو ہیں, امام کہتے ہی حکمران کو ہیں. وہ قہرن آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ جب تبدیلی آ رہی ہے تو امام علیہ السلام نے کیوں باقاعدہ طور پر آگے بڑھ کر اور وہ حکمرانی کی جو خالی مسند بنو امیہ نے کی تھی اسے کیوں امام نے نہیں سنبھالا. اس وقت بھی اس قسم کے لوگ تھے جو یہ تصور رکھتے تھے, جن میں سے ایک صدیر سیروفی امام کے بہت جوشیلے پیروکار ہیں, بہت جوش میں رہتے تھے, جذباتی ہمیشہ, سوچتے کم تھے اور جذبہ جوش بہت زیادہ ہوتا تھا ان میں, ہمیشہ جوش کی حالت میں رہتے تھے صدیر سیروفی. اور مختلف جگہوں پر ایک جگہ ٹکتے بھی نہیں تھے. یہ بھی اس جوشیلے پیروکار کی ایک خوبی یہ تھی کہ کبھی خراسان میں, کبھی کرمان میں, کبھی اہواز میں, کبھی مثلا بغداد میں, کبھی کوفہ میں, جہاں بھی کوئی مجمع لگتا تھا, کوئی اعلان ہوتا تھا, یہاں ریلی ہے, پہنچ جاتے تھے یہ. باقی اس زمانے میں سفر کرنا آسان نہیں تھا, لیکن یہ جیالہ امام کا یہ پہنچ جاتا تھا. مجاہد صدیر سیروفی بہت جذباتی آدمی, ہمیشہ جوش میں رہتے تھے اور امام کے پاس بھی آتے اور آ کر ہمیشہ امام کو یہی کہتے کہ آپ قیام کریں, آپ قیام کریں, آپ انقلاب لائیں, آپ کے ساتھ ہے ساری دنیا. ایک دفعہ اہواز میں گئے, وہاں ابو مسلم خراسانی نے جلوس نکالا بڑا, صدیر سیروفی اس میں گئے, شرکت کی, دیکھا پرچم اہل بیت کے اٹھے ہوئے ہیں, کربلا کا انتقام اور لبیک یا حسین اور سارا, اور صدیر نے دیکھا بہت خوش ہوا, کہا یہ تو تصور سے بھی باہر ہے, اتنے پیروکار امامت کے اہواز شہر کے اندر موجود ہیں. اسی وقت وہیں سے گھوڑا دوڑایا سیدھے امام کے پاس مدینہ میں, اور جا کر امام سے کہا کہ آپ قیام کریں, بالکل دنیا آپ کے لیے تیار ہے. امام نے فرمایا ایسے نہیں ہے جیسے تو سوچ رہا ہے. باہر گئے, وہ چونکہ جوشیلا تھا, جو آنکھوں سے دیکھتا تھا منظر وہ آ کے صداقت سے پیش کر دیتا تھا. ایک دفعہ امام نے پوچھا کتنے لوگ ہیں میرے ساتھ, کہا ایک لاکھ ہیں, کہا نہیں اس سے زیادہ. امام نے کہا دو لاکھ, کہا اس سے زیادہ. امام نے کہا کتنے, کہا ساری دنیا, ساری دنیا آپ کے ساتھ ہے, میں جدھر جاتا ہوں آپ کا نام سنتا ہوں. امام نے کہا کہ اچھا بیٹھو. امام نے خود, وہ نقل کرتا ہے روایت کہ امام نے ایک خچر اور ایک گدا, یہ دو سواریاں منگوائیں. خچر امام کے اپنی سواری ہوتی تھی اور گدا بھی, لیکن مہمان تھا صدیر, لہذا اس کو عزت کی, توازوں کی, خچر پہ اس کو بٹھایا اور اس دوسری سواری پہ امام خود بیٹھے. وہاں پر اس صدیر کو مدینہ سے خارج کیا, باہر لے جا کر اسے کہا کہ اب میں تجھے بتاتا ہوں کہ میں قیام کیوں نہیں کرتا. صدیر کہتے ہیں کہ نماز پڑھی ہم نے, نماز پڑھنے کے بعد امام علیہ السلام نے مجھے یہ الفاظ بیان کیے. بھلے اگر یہ اصول کافی جزء دوم صفحہ 243, مختلف پرنٹ ہیں اس کے, ممکن ہے ایک دو صفحے آگے پیچھے ہوں, آپ رجوع کر سکتے ہیں اصول کافی میں یہ روایت. صدیر کہتے ہیں کہ میں نے جب امام سے پوچھا اور امام مجھے شہر سے باہر لے گئے, وہاں جا کر ہم نے نماز پڑھی عصر کی, اور پھر اس کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے مجھ سے پوچھا تھا میں قیام کیوں نہیں کرتا, میں تجھے بتاتا ہوں میں قیام کیوں نہیں کرتا. قال الامام الصادق للصدیر والله یا صدیر لو کان لی شیعت بعدد هذه الجدا ما وسعنی القعود, اے صدیر خدا کی قسم اگر اس ریوڑ کے مقدار میں میرے شیعہ ہوتے, میرے پاس شیعہ ہوتے, خدا کی قسم میں خاموش نہ بیٹھتا اور میں قیام کرتا, جنگ کرتا مسلحانہ اور اپنا سیاسی حق لیتا ان سے. صدیر, اب صدیر کہتے ہیں, یہ امام کا جملہ تھا کہ اگر اس ریوڑ کے برابر بھی میرے شیعہ ہوتے تو میں یقیناً قیام کرتا. صدیر کہتے ہیں کہ نزلنا وسلینا، ہم نے نماز پڑھی اور اترے سواریوں سے، فلما فرقنا من الصلاۃ، جب نماز سے فارغ ہوئے، اطفت علی الجدا، میں ریوڑ کی طرف متوجہ ہوا، فعددتھا، میں نے گنا ان کو، فاذا ہیا 17، وہ 17 بکری کے بچے تھے، 17 بکری کے بچوں کا ریوڑ تھا، اور امام یہی اسے کہہ رہے تھے کہ اگر اتنے بھی میرے پاس ہوتے شیعہ، خدا کی قسم میں قیام کرتا، مجھے اللہ نے درس پڑھانے کے لیے نہیں بھیجا، مجھے اللہ نے حکومت کے لیے بھیجا ہے، امام بنایا ہے، مدرس نہیں بنایا، مجھے خدا نے اس لیے نہیں بھیجا کہ میں گھر میں چپ کر کے بیٹھ کے حدیثیں لوگوں کو سناتا رہوں فقط، نہ، میں امام ہوں، مجھے پتہ ہے میں امام ہوں، لیکن امام کو قیام کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ شیعہ کی ضرورت ہے، لو کان لی شیعہ تم بے عدد ہذہ الجدا، اب صدیر روز پیش کرتا تھا رپورٹ کہ میں نے آج خراسان میں آپ کے اتنے شیعہ دیکھے، میں نے اہواز میں اتنے شیعہ دیکھے، میں نے کرمان میں اتنے شیعہ دیکھے، میں نے بصرہ میں آپ کے اتنے شیعہ دیکھے، ہر جلسے بڑے بڑے ہو رہے تھے، چونکہ وہ ہنگاموں کا دور تھا، یعنی الیکشن تو نہیں کہہ سکتے، ظاہر ہے وہ الیکشن کا زمانہ نہیں تھا، ایک ملوکیت کے اوپر دوسری ملوکیت غالب آنا چاہتی تھی، یا ایک سلسلہ ملوکانہ کے اوپر دوسرا سلسلہ ملوکانہ غالب آ رہا تھا، لیکن وہ ملوکیت استفادہ شیعوں سے کر رہے تھے، لہذا ہر طرف شیعہ پرچم اٹھے ہوئے تھے، اور ہر طرف شیعہ پرچم کے اندر امام کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ ان میں سے، یہ جتنے پرچم اٹھائے ہوئے ہیں ان میں سے میرے ساتھ 17 بھی نہیں ہیں، تو پھر یہ کس کے ساتھ ہیں یہ سارے؟ اب یہاں سے بات خود سمجھ میں آ جاتی ہے، یہ کس لیے ہیں، پرچم میرا اٹھایا ہوا ہے، دراصل توجہ کسی اور کی طرف ہے، اور وہی ہوا آخر کار، بنو امیہ اترے اور بنو عباس برسر اقتدار آ گئے۔